الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء؟ قالت فأقول لا فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سالن کے طور پر کون کون سی غذائیں استعمال فرمائی ہیں اسی کا بیان چل رہا ہے، اسی مناسبت سے آج یہ روایت پیش کر رہے ہیں. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے تھے فجر کے بعد اور پوچھتے تھے آئندہ کے غداؤں، کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ غدا صبح کے وقت وہ جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اس کو غدا بولتے ہیں اور شام کے کھانے کو عشاء بولتے ہیں، تو تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ قالت فاقول لا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جواب میں عرض کرتی تھی کہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ آج میرا روزہ. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، چونکہ آپ فجر کے بعد تشریف لا کر کے پوچھتے تھے اور پھر جب یہ جواب ملتا تھا کہ کچھ نہیں ہے تو آپ روزے کی نیت فرما لیتے تھے، تو نفل روزے کی جو نیت ہے وہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ یہ مسئلہ حضرات ائمہ کے درمیان جو ہے وہ اختلاف اس میں ہے، مختلف ہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ رات سے ہی، رات سے کا مطلب ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے، روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، تو صبح صادق سے پہلے سے نیت کر لے کوئی آدمی نفل روزے کی تب تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور صبح صادق ہو گئی اس کے بعد اب نیت کر سکتا نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل روزے کی نیت صبح صادق کے بعد بھی آدھے دن سے پہلے پہلے، آدھے دن کا مطلب یہ ہے شرعی آدھا دن، ایک تو ہے عرفی، ہمارے یہاں عرف ہمیں آدھا دن کہا جاتا ہے، سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا، طلوع شمس لے کر سے لے کر غروب شمس تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو دن بولتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں دن کی شروعات سورج نکلنے سے نہیں بلکہ صبح صادق سے ہو جاتی ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ پورا شرعی اعتبار سے دن کہلاتا ہے۔ تو گویا عرفی اعتبار سے جس کو دن کہا جاتا ہے اس میں یہ سوا گھنٹہ ایڈ کریں گے، ملائیں گے، وہ پورا یہ شرعی دن کہلائے گا۔ اب جب اس کا وہ عرفی دن کا آدھا نکالیں گے وہ تو زوال کے وقت، یعنی سورج جب سر پر آتا ہے تو وہ نصف ہو جاتا ہے، نصف نہار بولتے ہیں، لیکن یہ شرعی دن جو ہے اس کا آدھا اس سے پہلے ہو جائے گا، یعنی چونکہ اس میں وہ سوا ڈیڑھ گھنٹہ مزید آیا اس کا آدھا یعنی پونا گھنٹہ، تو زوال سے پون گھنٹہ پہلے یہ شرعی دن آدھا ہوتا ہے، اس سے پہلے نیت کرنی ضروری ہے نفل کی۔ گویا صبح صادق کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے اور گنجائش ہے، کب تک کر سکتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے جو آدھا دن ہے جس کو ان کے یہاں ظہور کبریٰ بھی کہتے ہیں اور وہ زوال سے تقریباً پون گھنٹہ پہلے ہوا کرتا ہے، تو اس وقت اس سے پہلے پہلے نیت کر لیں تو نفل کی نیت کی جا سکتی ہے، نفل روزے کی، اور درست ہو جائے گی اور روزہ صحیح ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہما کے نزدیک یہی ہے حکم، اور وہ حضرات اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بعد فجر کے بعد گھر پر تشریف لاتے تھے اور پوچھتے تھے کھانے کو کچھ ہے، اور جب جواب ملتا تھا کہ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا روزہ، ظاہر ہے صبح صادق تو ہو چکی بلکہ یوں سمجھے فجر بھی ہو چکی ہے، کافی وقت گزر گیا ہے، پھر بھی آپ روزے کی نیت فرماتے تھے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ امام شافی رحمہم اللہ ان کے ہاں یہ نیت درست ہے۔ ویسے چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، اس لیے حنفیہ کے یہاں بھی بہتر تو یہی ہے کہ کوئی آدمی روزے کی نیت کرنا چاہے تو صبح صادق سے پہلے کر لے تاکہ سب کے نزدیک اس کا روزہ درست ہو جائے، باقی اگر اس کے بعد بھی کوئی کرے گا اور وہ نیت جو ہے شرعی دن کا آدھا ہونے سے پہلے پہلے ہے تو روزہ اس کا درست ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ اسی سے لیا گیا ہے۔ تو یہاں تو بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور جواب میں جب وہ یہ عرض کرتی تھی کہ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرا روزہ۔ قالت فاتانی یومن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے بعد تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ پوچھا نہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، فقل تو یا رسول اللہ انہ اہدیت لنا ہدیت، آج تو ہدیے میں ہمارے یہاں کچھ آیا ہے کھانے کو، تو قال وما ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ آج تو ہدیے میں کچھ کھانے کی چیز آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آیا ہے، قل تو حیسن، حیس ایک مخصوص قسم کا حلوہ مالی دار جس کو کہتے ہیں، جس کو وہ لوگ کھجور پنیر اور گھی ان تین چیزوں کو ملا کر کے تیار کرتے تھے، اس کو حیس کہتے ہیں، اور کبھی کبھی پنیر کی جگہ پر آٹا ہوتا تھا، گویا کھجور گھی اور آٹا ان تین چیزوں کو ملا کر یہ تیار کیا جاتا تھا، اس کو حیس کہتے ہیں، یعنی حلوہ مالیدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آیا ہے ہدیے میں، تو میں نے کہا کہ حلوہ مالیدہ۔ قال اما انی اصبحت صائما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو روزے کی نیت کر لی تھی، لیکن پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلوہ نوش فرمایا۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ آ گیا کہ کوئی آدمی نفل روزے کی نیت کر لے پھر اس کو توڑ سکتا ہے یا نہیں، تو ویسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو کوئی وجہ ہو یا نہ ہو اس کو توڑ سکتا ہے، اس لیے کہ نفل روزہ ہے، رکھنا چاہے تو رکھے، جب اس کے رکھنے کے معاملے میں اس کو اختیار ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ توڑنے کے معاملے میں بھی اختیار ہے، توڑ بھی سکتا ہے، پھر توڑ بھی دیا ہو تو ان کے ہاں اس کی قضا بھی نہیں ہے. جبکہ حناف کے یہاں یہ ہے کہ نفل روزہ کسی وجہ سے اگر توڑنا ہے تو توڑ سکتے ہیں کسی ضرورت سے. اب ضرورتیں مختلف ہیں، تو بہرحال جیسے کوئی مہمان ہے، مہمان آیا، اس کو مہمان آپ کے بغیر کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اس کے لیے توڑ سکتے ہیں. آپ کہیں مہمان گئے، آپ کا روزہ تھا، میزبان کو کہہ دیا کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، میں تو آپ نے کھانا بنایا ہے، اتنی محنت کی ہے، آپ کہتے ہیں روزہ ہے، بہرحال اس کی وجہ سے آپ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی گنجائشیں ہیں، لیکن توڑیں گے تو اس کی قضا حنفیہ کے نزدیک کرنی ہے. تو بہرحال یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی گویا نیت کر لی تھی نفل روزے کی، اس کے باوجود آپ نے وہ حلوہ نوش فرمایا، گویا یہ ہم کہیں گے وہ ضرورت کی وجہ سے آپ نے توڑا ہوگا، تو اس کی ہمارے نزدیک بھی گنجائش ہے، اور بعد میں البتہ قضا کر لینی چاہیے. یہاں تو وہ حلوے کا تذکرہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا، اسی مناسبت سے لائے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا عمر بن حفص بن غیاث قال اخبرنی ابی عن محمد بن ابی یحیی الاسلمی عن یزید بن ابی امیۃ الاعور عن یوسف بن عبداللہ بن سلام قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ کسرۃ من خبز فوضع علیہا تمرۃ وقال ہذہ دام ہذہ واکل. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، جلیل قدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے صاحبزادے حضرت یوسف ابن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، وہ صغار صحابہ میں سے ہیں. تو یہ حضرت یوسف ابن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور پھر اس کے اوپر ایک کھجور رکھی اور پھر آپ نے نوش فرمایا، کھایا، اور کھاتے کھاتے آپ یوں فرما رہے تھے کہ یہ اس کا سالن ہے، یعنی یہ کھجور جو ہے وہ سالن. یہ دراصل گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ بعض مرتبہ آدمی جو ہے نا روٹی ہوتی ہے اور روٹی کے ساتھ اس کے مناسب سالن نہیں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی دل ہی دل میں کوڑتا ہے کہ خالی روٹی ہے، سالن نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو اپنے اس عمل کے ذریعے سے مختصر گیری، یعنی گویا دنیا کے معاملے میں آدمی کو بہت کم چیزوں پر اکتفا کرنا چاہیے، اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھئی سالن کے لیے کوئی عرف میں اور عام رواج میں جس کو سالن کہتے ہوں وہی ہونا ضروری نہیں ہے. اور روٹی کے ساتھ جیسے یہاں کھجور، عام طور پر کھجور کو سالن کوئی کہتا نہیں ہے، سالن کے طور پر استعمال بھی نہیں کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عمل کے ذریعے سے گویا تربیت فرما رہے ہیں امت کی کہ ارے سالن نہیں ہے، کھجور ہے تو کھجور ہی روٹی کے ساتھ کھا لو، یوں سمجھ لو کہ یہ سالن ہے. جیسے سالن نہیں ہے اور کیلا ہے تو کھجور کے ساتھ کیلا ہی کھا لو، یوں سمجھو کہ کیا ہے، سالن ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ سالن نہ ہونے کا ایک تصور اپنے دل و دماغ پر مسلط کر کے جو ہے کڑنا، غمگین ہونا کہ سالن نہیں ہے کیا ہوگا، یہ بعضوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا بتلانا چاہتے ہیں کہ مومن کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پر اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھا لے، بس اسی میں ایک چند دنوں کی زندگی ہے، جس طرح بھی ہو پوری کر لو. ایک مومن کے لیے آخرت کی زندگی وہ اصلی زندگی ہے. تو بہرحال حضرت یوسف ابن عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور یہ فرما کر آپ نے اس کو کھا لیا، نوش فرما لیا. کوئی آپ اپنے اس عمل اور اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ کھجور سے بھی سالن کا کام لیا جا سکتا ہے. اب یہ کھجوری کی خصوصیت نہیں، ہمارے یہاں کے اعتبار سے اس طرح کی جو چیزیں ہوں ان کو بھی آپ سالن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں. آدمی جس طرح کرے گا اس طرح تسلی ہو جائے گی. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا سعید بن سلیمان عن عباد بن العوام عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ الطفل سفلو یا سفلو دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے. قال عبداللہ یعنی ما بقی من الطعام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہانڈی اور پیالے میں اخیر میں جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ پسند تھا, مرغوب تھا. یا ہانڈی میں اخیر میں جو کھانا سالن پکایا گیا ہو, کھچڑی جو بھی چیز پکائی گئی ہو, اخیر میں جو نیچے اس کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے وہ, یا برتن کے اندر جس میں سالن نکالا گیا ہے اخیر میں جو بچا رہتا ہے, عام طور پر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جو کبر اور نخوت والے ہوتے ہیں, گویا ایسی اندر اخیر میں بچی ہوئی چیز کے استعمال کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. آج کل گویا فیشن یہ بھی بن گیا, کسی کے سامنے شربت وغیرہ رکھتے ہیں تو گویا دو انگل جتنا شربت تو وہ ایسے ہی خالی باقی چھوڑ دے گا, ہے نا. گویا یوں سمجھتے ہیں کہ یہ آداب میں سے ہے اپنا اسٹیٹس قائم کرنے کے لیے. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ بھائی اس کو پورا ایک ضائع مت ہونے دو. ایک قطرہ بھی اور ایک ٹکڑا بھی اگر ضائع ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے. تو بہرحال یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی یا پیالے میں اخیر میں جو بچا ہوا ہوتا تھا وہ پسند تھا, اور شوق کے اور رغبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو نوش فرماتے تھے. یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال توازو کی علامت ہے, اعلیٰ درجے کی توازو ہے کہ اوپر کا ہوتا تھا وہ دوسروں کو کھلاتے تھے اور نیچے کا اس طرح آخری جو ہوتا ہے رگڑا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے. جو ظاہر ہے جو متکبر آدمی ہوگا, کبر و غرور اور نخوت والا ہوگا, وہ تو ایسا اپنے لیے گوارا نہیں کرے گا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اس کو پسند فرماتے تھے, لوگوں کو اچھا اچھا دیتے تھے, اوپر والا اچھا مال لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور جو کم درجے کا ہے وہ خود. یہ گویا آپ کی کمال توازو بھی ہے. اور دوسری اس میں علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے, یہ جو نیچے ہوتا ہے نا اس میں روغن کم ہوتا ہے, تیل تری کم ہوتی ہے, تری کم ہونے کی وجہ سے جلد ہضم ہو جاتا ہے. آج کل تو آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر یہ جو ہے ہارٹ والوں کو تاکید کرتے ہیں کہ گھی والا اور تیل والا مت کھاؤ, تو اب وہ ڈاکٹر کے کہنے سے تو مانیں گے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں, اس کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. اگر اس کا لحاظ کیا جائے تو جو ہے ہم خرما ہوا ہم ثواب فائدہ بھی ہے اور نیکی بھی مل جائے گی, اس لیے ایسی چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. خیر, باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند الطعام. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھاتے وقت ہاتھوں کو دھونا, پہلے بھی اور بعد میں بھی. وضو, لفظ وضو جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے, چونکہ اسلام کی بھی زبان جو ہے اصلی کیا ہے عربی ہے, تو زبان کسی بھی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں ایک تو اس کا جو ڈکشنری میں یعنی اس زبان میں اس لفظ کا جو معنی اور مفہوم لیا جاتا ہے تو اس کو ان کے ہاں کہتے ہیں لغوی معنی ہے اس کا, یعنی ڈکشنری والا, اور پھر جو ہے کوئی خاص جماعت, یا جیسے یہ عربی زبان اسلام کی زبان ہے تو دین اسلام نے اس لفظ کو, ایک تو اس لفظ کا عربی زبان کے اعتبار سے ڈکشنری کے اعتبار سے جو مفہوم ہے اس کو غیر لغوی مانا, اور اسلام نے پھر اسی لفظ کو اپنے خاص مفہوم کے لیے, خاص چیز کے لیے استعمال کیا تو اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی. جیسے صلات, صلات کا لفظ عربی میں اصل تو بولا جاتا ہے دعا کے لیے, صلی علیہ ان صلاتک سکن لہم، قرآن میں بھی ہے. تو عربی زبان میں ڈکشنری کے اعتبار سے صلات کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ دعا. لیکن قرآن اور حدیث میں بہت سی جگہ پر شریعت مطہرہ نے صلات بول کر ایک مخصوص عبادت جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں، جو چند کاموں کا مجموعہ ہے، قیام، رکوع، سجود، کچھ کے اندر پڑھا بھی جاتا ہے، چند اقوال اور افعال کے مجموعے کو عبادت کی شکل جو دی گئی، اس پورے مجموعے کا نام کیا رکھا؟ صلات. تو اب دیکھو صلات کا ایک تو لغوی مطلب ہے، لغوی اعتبار سے صلات کا مطلب کیا ہوا؟ ڈکشنری کے اعتبار سے دعا. اور شریعت نے اس لفظ صلات کو ایک خاص معنی کے لیے استعمال کیا، یعنی ایک مخصوص عبادت. یا زکات، زکات کا لفظ عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے کسی چیز کی بڑھوتری کے لیے، پاکی کے لیے، کہ یہ چیز پاک ہے یا یہ چیز جو ہے بڑھنے والی ہے. تو یہ لغوی معنی ہوا، ڈکشنری والا. لیکن اسلام نے لفظ زکات کو ایک خاص عبادت کے لیے، کہ آپ کے پاس ایک مخصوص مقدار مال کی ہے اور وہ مال کی اس مخصوص مقدار پر سال پورا گزر جائے تو اس میں سے اتنا حصہ، 40واں حصہ اللہ کے لیے نکالو اور وہ ان لوگوں کو دو جن کی تعین اللہ نے قرآن میں کر دی ہے، جن کو زکات کا حقدار کہا جاتا ہے. تو وہ مال کا جو حصہ اس مال میں سے نکالا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکات. تو یہ زکات کا یہ جو مطلب ہوا، یہ کیا اصطلاحی ہوا، شریعت کا اصطلاحی مطلب، اور اس کا جو لغوی اور ڈکشنری والا معنی کیا تھا؟ بڑھوت. ویسے چونکہ یہ اس طرح زکات کا نکالنا مال کے اندر زیادتی کا اور مال کی پاکی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس کو زکات کہتے ہیں. خیر، تو بہرحال یہ مخصوص ہر زبان میں اس طرح ہوتا ہے. تو یہاں لفظ وضو جو ہے، ایک تو چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو عربی زبان میں وضو تو خالی کہتے ہیں ہم منہ ہاتھ دھونے کو، کس کو؟ منہ ہاتھ دھونا، اس کا نام ہے وضو. لیکن شریعت جب لفظ وضو بولے گی تو اس کا خالی منہ ہاتھ دھونا نہیں، بلکہ خاص انداز سے چار اعضاء جو ہیں اس میں منہ بھی آتا ہے، ہاتھ بھی آتے ہیں اور پاؤں بھی آتے ہیں، اور ان کی حدیں بھی مقرر کر دی گئی کہ منہ جو ہے وہ پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور یہاں سے پورا، اور ہاتھ بھی کوہنی تک، کوہنی سمیت، اور پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھوئے جائیں اور سب کا مسا کیا جائے. یہ چار چیزوں کا، تین چیزوں کا دھونا اور ایک چیز کا مسا کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تو یہ وضو بول کر جب ہم وہ مراد لیں گے تو وہ اصطلاحی معنی، اور وضو بول کر ہاتھ منہ دھونا مراد لیا جائے تو یہ کیا کہلائے گا؟ لغوی معنی. اب یہاں انہوں نے جو باپ کا عنوان قائم کیا ہے اس میں بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھاتے وقت وضو کرنا، وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا، وہ وضو مراد نہیں. کون سا؟ جو شریعت کی مخصوص زبان میں کہا جاتا ہے، جو ہم وضو بول کر وہ مراد لے، وہ مراد نہیں، لغوی معنی مراد ہے. اب یہاں روایت دیکھی آ رہی ہے، اس میں دونوں چیزوں کا لحاظ کیا گیا ہے. حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن ابن ابی ملائکہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے، یعنی اپنی حاجت پوری کر کے، پیشاب پاخانے کی جو بھی حاجت تھی، قضاء حاجت کے بعد بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے. فقرب الیہ الطعام، آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. فقالوا الا ناتی کا بے وضو، یہ وضو واو کے زبر کے ساتھ اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جائے. وضو کون سا؟ وہ شریعت والا، سمجھایا کہ جو نماز سے پہلے کرتے ہیں ہم. تو جب کھانا لایا گیا تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وضو کا پانی لاوے، یعنی آپ وضو فرمائیں گے، چونکہ کھانا رکھا جا رہا تھا. تو یوں سمجھے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے نکلے ہیں، تو آپ شاید وضو فرمائیں، وضو کا پانی لاوے. قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے وضو کرنے کا حکم اس وقت دیا ہے جب میں نماز پڑھنا چاہوں. ابھی کوئی نماز تھوڑی پڑھنی ہے، ابھی تو کھانا کھانا ہے. یہاں وضو کون سا مراد لیا؟ وہ جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے وہ وضو، صحابہ نے اسی کے متعلق پوچھا تھا، اسی کا حضور فرماتے ہیں مجھے جو نماز پڑھنی تھوڑی ہے جو اس کے لیے وضو کروں، راہ ہاتھ دھونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ یہاں آگے آئے گا۔ تو یہاں دونوں چیزیں، نماز کے لیے کھانا کھانے کے لیے وضو ثابت بھی کیا ہے اور وضو کا انکار بھی کیا ہے۔ ثابت کیا ہے کون سا؟ وہ لغوی بھی مانا یعنی ہاتھ دھونا، اور جو نہ کہا ہے وہ کون سا؟ وہ نماز والا۔ چنانچہ اب دوسری روایت لا رہے ہیں، دوسری اور تیسری میں وہ آئے گا۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال اخبرنا سفیان بن عوینہ عن عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغائط۔ یہ ابن عباس والی وہی روایت ہے جو ابھی گزری، دوسرے انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے، فوتیہ بطعام آپ کی خدمت میں کھانا لایا گیا، فقیل لہ الا تتوضو، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وضو نہیں فرمائیں گے؟ فقال اوصلی فتوضو، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں، یعنی نماز تو پڑھنی ہے نہیں، کھانا کھانا ہے، اس کے وضو کی کیا ضرورت؟ یہاں کون سا وضو مراد لیا؟ وہ نماز والا، گویا ایک مخصوص۔ اب یہ تیسری روایت سنو، اسی کے لیے یہ باب قائم کیا ہے کہ نماز کھاتے وقت آدمی کا وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا۔ چنانچہ روایت پیش کرتے ہیں، حدثنا یحیی بن موسیٰ قال اخبرنا عبداللہ بن نمیر قال اخبرنا قیس بن الربیع حا واخبرنا قطیبۃ قال اخبرنا عبد الکریم الجرجانی قال ان قیس بن الربیع عن ابی ہاشم عن جازان عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قرات فی التوراۃ ان برکت الطعام الوضوء بعده فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واخبرته بما قرات فی التوراۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، چونکہ پہلے وہ جو ہے وہ عیسائی نصرانی مذہب میں تھے، اور عیسائیوں کے مذہب کے جو احکامات ہیں توریت کے بھی ہیں، کچھ تبدیلی انجیل کے ذریعے سے بھی ہوئی، تو وہ توریت بھی پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں یہ پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ کہ کھانے میں برکت ہوتی ہے الوضوء بعد، اس کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے گا آدمی تو اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اب کیا برکت ہوتی وہ میں بتاؤں گا ابھی۔ فذکر تو ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو میں نے توریت میں پڑھا تھا نا، اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول میں نے توریت میں یہ پڑھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، تو اور میں نے فذکر تو ذالک نہیں واخبر تو بما قرات فی التورات، اور توریت میں جو پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا، گویا دونوں، پہلے بھی ہاتھ دھونا دونوں اور کھانے کے، اس دونوں میں برکت ہے۔ اب دیکھیے، اب یہاں جو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت میں پڑھا تھا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا توریت میں خالی کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہی کا تذکرہ واقعتاً تھا؟ تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں یعنی توریت میں اتنا ہی حکم دیا گیا ہو، کون سا؟ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا، اور اب جب اس کا تذکرہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا حکم یہ بتلایا کہ اسلام کہتا ہے کہ کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، اور کھانے، چونکہ اسلام نے آ کر کے اگلے مذاہب کو مکمل کیا، ان میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کیا، اس لیے گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے والا حکم اگلی شریعتوں میں نہیں تھا. وہاں تو کھانے کے بعد ہی ہاتھ دھونے کا حکم تھا. اسلام نے آ کر کے کھانے کے بعد والے حکم کو تو ہاتھ دھونے والے حکم کو تو برقرار رکھا اور کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے کا حکم دیا, مزید اضافہ فرمایا. ایک بات تو یہ کہی, دوسری بات یہ بھی کہی کہ ہو سکتا ہے کہ تورات میں دونوں چیزیں ہوں, یعنی کھانے کے بعد ہاتھ دھونے والا حکم بھی ہو اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے والا بھی حکم ہو. لیکن چونکہ ان لوگوں نے, یعنی ان اہل کتاب نے, ان اگلے مذہب والوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں بہت پھیر پھار کیا, تحریف کر دی, بہت سے احکام جو ہے بدل دیے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ہاتھ دھونے والا حکم تو اندر رہنے دیا اور پہلے دھونے والے کو اڑا دیا, تحریف کیا کی نظر ہو گیا ہو, دونوں ممکن ہیں. خیر, اب یہ ہے کہ بھائی کھانے سے پہلے برکت کیا, تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے, کھانے سے یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی کھانے کی برکت ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا بھی کھانے کی برکت ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کھانے میں زیادتی ہوتی ہے, کھانا بڑھے گا. جیسے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا, تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے, اس میں بھی زیادتی ہوگی. دوسرا, ہاتھ دھو کر اگر آدمی کھائے گا تو اس کو شکم سہری حاصل ہوگی, یعنی اس کا پیٹ بھرے گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کھا رہے ہیں لیکن پیٹ بھرنے کا, یہ غیر مسلموں کا یہی حال, اللہ کا نام لیے بغیر کھاتے ہیں, کھائے چلے جا رہے تھے, 20-25 روٹیاں کھا لی تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا, اور ایک مومن ہے کہ 2-3 روٹی کھا ہی نہیں کہ پیٹ بھر گیا. تو بہرحال اس کھانے کے ذریعے سے پیٹ کا بھر جانا اور شکم سہری حاصل ہونا یہ برکت ہے. یہ برکت کیسے ملے گی, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو گے تو اس سے یہ برکت حاصل ہوگی. گویا یہ دو برکتیں تو وہ ہے جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ سے, اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا برکت ہے. وہ کون سی برکت, تو کہا کہ بھائی دیکھو کھانا کھا کر آدمی کھانا کس مقصد کے لیے کھاتا ہے, آدمی کھاتا ہے کائی کے لیے, تاکہ اس کھانے کے ذریعے سے اس کو کیا حاصل ہو, قوت حاصل ہو, وہ کھانا اس کے بدن کا جز بنے, اس سے خون پیدا ہو. تو اگر کھانے کے بعد ہاتھ دھو گے تو گویا یہ برکت جو کھانے کے بعد آپ کو ملنی چاہیے, ظاہر ہے کھانے کا جزو بدن بننا اور کھانے سے جسم کے اندر خون کا پیدا ہونا بغیر کھائے تو حاصل نہیں ہوگا نا, ایسے خالی بسم اللہ پڑھ لینے سے, وہ تو کھانا پڑے گا. تو کھانے کا یہ جو فائدہ جس مقصد کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے وہ اس سے حاصل ہوگا, کیسے, کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے, گویا وہ جزو بدن بنتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے جو ہے وہ کھانا طبیعت کے لیے بوجھل نہیں بنتا بلکہ نشاط کا, بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کھانا کھاتا ہے اور کھانے کی وجہ سے طبیعت کیا ہو جاتی ہے, بوجھل ہو جاتی ہے, موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو اگر کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی عادت رکھو گے طبیعت آپ کی فریش رہے گی, نشاط باقی رہے گا, گویا یہ ہو. اور اس کھانے کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کھانا آدمی کھاتا ہے تاکہ عبادت میں قوت حاصل ہو, کائی میں, یعنی اس کھانے کے نتیجے میں آدمی کو توفیق ہو کائی کی اللہ کے سامنے عبادت کرنے کی, اور اس عبادت کے لیے ہمت اور قوت, تو عبادت کے اندر قوت حاصل ہونا اور اس کھانے کے نتیجے میں اچھے اخلاق کا پیدا ہونا, یہ برکت یہ بھی کیسے حاصل ہوگی, کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے. تو بہرحال یہ دونوں برکتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے والی برکت اس کی ایک الگ حیثیت ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے والی برکت اس کی الگ حیثیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کھانے کی برکت کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا, یعنی وضو. اب یہاں لفظ وضو فرمایا, کھانے سے پہلے بھی وضو کرنا اور کھانے کے بعد بھی وضو, لیکن یہ وضو کون سا, وہ نماز والا نہیں بلکہ ہاتھ دھونے والا. لاوارث عورت کی لاش کو کیسے پڑھائیں, اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی علامت اس کے اوپر موجود ہو جو اس کے مذہب کے اوپر دلالت کرتی ہے, جیسے ہندو ہوتے ہیں تو ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں, تو اس صورت میں اس کے مطابق یا مسلمان ہونے کی کچھ لباس وغیرہ ایسا ہے جس سے اندازہ ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو علاقہ ہے، علاقہ اس علاقے کے اعتبار سے مسلمانوں کا علاقہ ہے تو اس کو ساتھ مسلمان جیسا معاملہ کیا جائے گا. چاکلیٹ وغیرہ بھی کیا حلوے میں داخل ہوں گے؟ زیادہ چاکلیٹ کھانا بھی سنت ہوگا؟ ماشاءاللہ. چلیے اس کا تو کیا جواب دیں. چاکلیٹ کھا کے بھی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں. اچھا میدی سے پورے، ویسے میدی سے پورے ہاتھ پر. وہ ایک صاحب کہنے لگے مجھے، وہ آج کل نوجوان پہنتے ہیں نا، وہ جو ہے خالی گھٹنے سے نیچے تک کا کیپری، میں تو آج ہی نام سنا ہوں کیپری. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے اس کو پہننے سے وہ جو سنت ہے نصف ساق والی ادا ہو جائے گی یا نہیں. میں نے کہا تم اپنے دل سے پوچھو کہ سنت کے لیے وہ کر رہا ہے یا کائے کے لیے کر رہا ہے. مہدی سے پورے ہاتھ پر آگے پیچھے نقشہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو مہدی تو عورتوں کو جو شادی شدہ غیر اس کو لگانا چاہیے، مرد اور عورت کے ہاتھ میں اسی سے فرق ہوتا ہے. باقی ایسے نقش و نگار جو غیروں کے ساتھ مشابہت کا ذریعہ، اس سے بچنے کا لیے کہا گیا ہے. باقی پورے ہاتھ پر لگا سکتے ہیں. کسی کے انتقال پر تیسرے یا دسویں دن عورتوں کا جمع ہو کر قرآن پڑھنا ایصال ثواب کے لیے، تو دیکھو ایصال ثواب کے لیے آپ کسی بھی وقت قرآن پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی دن مقرر جب شریعت نے نہیں کیا ہے، ہم کریں گے تو یہ گویا شریعت کے اس میں ایک طرح کی دخل اندازی اور زیادتی ہوگی، اس کو بدعت کہا گیا ہے. چوک باغڑ اسٹیشن کے علاقے میں اپنے والوں کا کاروبار ہے اور مسجدیں بھی زیادہ ہے، کیا کوئی ایک مسجد میں مغرب کی جماعت سوا دس منٹ دیر، دس پندرہ منٹ دیر سے ہو، باقی لوگ بھی با جماعت نماز پڑھیں، اس میں کوئی خرابی ہے کیا؟ افطار کے لیے دیر کرتے ہیں، وہ افطار کے لیے افطار کی ضرورت کی وجہ سے دیر کرتے ہیں، لیکن اس طرح کاروبار والوں کو چاہیے کہ اب پہنچ جائیں، اس کے اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز کے. افطار جو ہے وہ تو ایک شرعی عبادت کی ضرورت تھی، اور یہ آپ اپنے کاروبار کو اس کا یہ بناتے ہیں. ایسی کوئی نظیر کتاب میں نظر سے نہیں گزری، پھر بھی علماء ہیں، آپ پوچھ لیجئے. ٹوٹی ہوئی کنگھی، ٹوٹے ہوئے برتن کا استعمال کرنے سے یا گھر میں رکھنے سے فقیری آتی ہے، ایسی روایتوں کو جو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، یہ کوئی فقیری کا ذریعہ نہیں. البتہ جو ہے ٹوٹا ہوا برتن استعمال کرنے میں گویا جیسے پیالہ ہے، منہ سے لگائیں ہم کہیں ضرر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے. میری بیوی نے میری بہن کے لڑکے کو گود لے رکھا ہے. وہ لڑکا چاہتا ہے کہ اسکول میں باپ کے نام کی جگہ میرا نام لکھواؤں، جبکہ اسکول میں اس کے اصلی باپ کا نام لکھا ہے، لہذا میں اس بچے کو اپنا نام دے سکتا ہوں؟ اس وقت امید اس کی، بھائی دیکھو اسلام نے اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی کسی بچے کو گود لیتا تھا، منہ بولا بیٹا بناتا تھا، تو پھر وہ بچہ اسی کے باپ کے طور پر اسی کا نام استعمال کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، گود لیا، تو وہ زید ابن محمد کہلاتے تھے. لیکن بعد میں قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر مستقل آیت نازل ہوئی کہ ان کو ان کے اصلی باپ کی طرح نام منسوب کر کے بولو. چنانچہ اب کسی کا اپنے نام کو جو باپ نہیں ہے استعمال کرنا، یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے. قرآن میں اس کی ممانعت ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا، بخاری شریف میں ہے، یہ کوئی جانتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے. یہ آیا، اس لیے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے، اور ان گود لینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نام کی طرف اس کی نسبت نہ کریں. گھر کے اندر بلی لا کر پال سکتے ہیں؟ پال سکتے ہیں. ناپاکی کا غسل پہلے پانی سر سے ہاتھ ڈال کر کرنا چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی ڈال کر پہلے چالو کرنا چاہیے؟ بدن کی ناپاکی دور کرنے کے، بدن کی ناپاکی تو پہلے جو ناپاکی لگی ہوئی ہے, مثلا منی لگی ہوئی ہے, پیشاب وغیرہ پاخانہ لگا ہو, تو اس کو تو پہلے ہی دھو لینا چاہیے. اس کے بعد جب پانی ڈالیں گے تو سر پر ڈالا جائے, پھر دائیں طرف, پھر بائیں طرف اس کو ڈالیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں مفتی عبد القیوم اور ان کے رفقا کو برات اور رہائی نصیب فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور برائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود اور مجلس میں شریک اے اللہ تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.